مادی دنیا میں آنے سے پہلے کسی جگہ پر تھے، کہیں ہم نے کوئی وعدے بھی کیے ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہی نہیں، اسے سوچتے ہی نہیں، اس انداز میں نہیں دیکھتے اس بات کو۔ دیکھیے، اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، جن گھرانوں میں پیدا ہوئے، جس علاقے میں، جس ماحول میں پلے بڑھے، جن اسکولوں میں ہمیں تعلیم حاصل کی، تنظیمی ساتھی، مذہبی لوگ مل گئے، آپ کا ایک ویژن بن گیا، اس ویژن پہ آپ نے کام کیا، ساتھ ساتھ آپ اپنی دنیاوی تعلیم مکمل کرتے رہے، اس میں اگر کامیابی مل گئی، اچھا پڑھ لیا، دنیاوی لحاظ سے جس کو کہتے ہیں اچھا پڑھ لیا، تو کسی ملٹی نیشنل میں جاب ہو گئی، جاب کے بعد آپ اپنی زندگی عام لوگوں کی طرح گزارنے لگے، زیادہ سے زیادہ مذہبی ہونے کا آپ نے ثبوت یہ دیا کہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کا تھوڑا بہت ٹائم ہو سکتا ہے، لیکن عموماً یہ کہ ہم تھوڑے بہت سپورٹ کر کے 100 روپے ماہانہ، 1000 روپے ماہانہ، 2-4-5 ہزار ماہانہ، اور اس کے بعد پھر یہ بیگم بچے، اور پھر یہ زندگی، اور پھر قبرستان۔ کسی سے پوچھیں بھائی ہلا کے کہ کوئی ایسی بات یاد آ رہی ہے کہ کوئی عہد کیا ہے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اپنے خدا سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھانا۔ ارے بھائی، کہاں خدا آیا ہماری زندگیوں میں؟ کب ہم نے عہد کیا؟ کب ہم نے وعدہ کیا؟ کب ہم نے کہا کہ ہاں ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کیا خدا سے عہد کیا تھا؟ کہاں زندگیوں میں، کہاں؟ لیکن قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، بہت اچھا ہے، اس کو جتنا دور کر سکتے ہو، یہ خود میری کان میں جو آتی ہے نا بات، بھی بہت ڈسٹرب کرتی ہے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اگر اس کا ایگو بھی کم کرو نا، ایگو بہت زیادہ ہے، اگر ایگو بھی کم ہو جائے، خالی جو بات ہو رہی ہے اسی انداز سے پہنچ جائے تو بہت ہو رہی ہے۔ صدر فیملیز کا، آج صدر فیملی کا بڑا نام ہے، جبل عامل کے رہنے والے لوگ، 400 سال پہلے کی ہجرت، صدر، یہ خاندان صدر جس میں موسیٰ صدر ایک شخصیت ہیں، باقر صدر ایک شخصیت ہیں، صادق صدر شخصیت ہیں، اور ان کے بیٹے آج مقتدی صدر ایک شخصیت ہیں۔ یہ صدر فیملی 400 سال پہلے کی ہجرت جبل عامل سے، جبل عامل یعنی لبنان، وہاں کی ہجرت ہے، نجف آتے ہیں، نجف سے کچھ لوگ منتقل ہو جاتے ہیں ایران، کچھ لوگ رہ جاتے ہیں وہیں نجف میں۔ یہ تین جنہوں نے خاطر خواہ نام کچھ کام کیا ہے، اپنا تعارف کروایا، تین بڑی شخصیات ہیں، جس میں ایک باقر صدر کی ہے، جن کے اوپر ہم یہ آج جمع ہیں، جن کے موضوع پہ آج یہاں بات کرنی ہے۔ ایک شخصیت موسیٰ صدر ہیں، جنہیں دنیا ڈھونڈ رہی ہے، سگے چچا زاد بھائی بنتے ہیں باقر صدر کے، تلاش میں ہم اس شخصیت کے۔ اور ایک صادق صدر تھے، جن کا انتقال ہوا، جن کی شہادت ہی ہوئی صدام کے ہاتھوں آخری وقتوں میں، یعنی مراد یہ کہ بہت کم ٹائم گزرا ہے، ان کے بیٹے مقتدی کے جو آج لیڈر ہیں ایران، عراق میں۔ اور ایک شخصیت رضا صدر ہے، جن کو آپ بہت کم جانتے ہیں، ایک آدھ کتاب استقامت کے نام سے اردو زبان میں شاید یہاں اگر آپ تلاش کریں تو مل جائے گی، اردو ترجمے میں رضا صدر کی ایک کتاب موجود ہے۔ یہ چار شخصیت، نامور شخصیات ہیں صدر فیملی کی، کہ جو جبل عامل کے رہنے والے لوگ ہیں، لیکن سب کام کے لوگ، سب آشنا، سب موضوع آشنا۔ یہ کوئی مسئلہ ہے، سب دوست وہیں بیٹھ رہے ہیں نا، اگر یعنی میرا سلے مجمع، یا تو میرا چہرہ بھی وہیں کر دیں، آپ لوگ یہاں ہیں نا سامنے کی طرف، یا تو بھاگنے کے موڈ میں، اور بھاگنا نہیں تو آئیے اس طرف بیٹھے نا۔ یا تو اسٹیج اس طرح سے لگائیں کہ ہم سامنے بیٹھتے تو سامنے مجمع ہوتا نا، ہاں یہ کچھ اس طرح ہوتا ہے، وہ میں یاد آ رہا ہے کچھ اس طرح کی بات ہے، ممبر پہ بیٹھا کرتے تھے جی، 3-4 سال ہو گئے۔ صدر فیملی کا تعارف ہو گیا، سارے نامور لوگ ہیں، بڑی شخصیات ہیں، بڑے بڑے کام میں. موسیٰ صدر نے پورا لبنان ہلایا ہوا تھا, آپ کے سامنے ہے موسیٰ صدر, آج نہیں معلوم کہاں ہے. امید یہ ہے کہ شہید ہو گئے, 78 سے غائب ہیں, 78 سے اغوا ہوئے ہیں, امید ہے کہ شہید ہو گئے ہوں گے. باقر صدر چچزاد بھائیوں میں سے بہت بڑا انسان ہے, کیا کیا اس نے, کیا فکر تھی اس کے پاس. حوزہ علمیہ کا طالب علم, نجف حوزہ علمیہ کا طالب علم, عالم دین, بعد میں فقیہ اور مجتہد, جس ایک نقطے پر بہت سنجیدہ تھے وہ یہ کہ حوزہ علمیہ کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق جواب دہ ہونا چاہیے. بات میری سمجھیں, یعنی حوزہ یعنی یہ مدرسہ, یہ سسٹم کی جو مرکز ہے اسلام, تعلیم اہل بیت, قرآن کی تفسیر, تاریخ, سیرت, جو بھی آپ علوم سمجھتے ہیں کہ دینی ہیں, مرکز حوزہ علمیہ یعنی اسلام کا مرکز اگر ہم کھولیں یعنی موضوعات کا مرکز, اسے اپنے زمانے سے ہم آہنگ ہونا چاہیے, اپنے زمانے سے ہم آہنگ ہونا چاہیے, اور جواب اس کے پاس ہر نئے شبہے کا, ہر زمانے کے اعتبار سے اٹھنے والے شبہات کا جواب ہونا چاہیے. اس فکر کے ساتھ باقر صدر یہ وہ باندھتے کہ جن کے شاگردوں کی اگر آغا آپ کو شاید نہیں معلوم, خبر دیتا ہوں آپ کو کہ چند کتابوں کے علاوہ بیشتر باتیں ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس ہیں. آغا کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس تھے, ان چند کتابوں کے علاوہ جو چھپ گئیں بقیہ سب ان کی شہادت کے بعد ان کی ذاتی لائبریریز کو, ان کے ذاتی اثاثے کو جلا دیا گیا, اٹھا کے لے گئے تھے صدام, جس وجہ سے اس بندے خدا کی چند چیزیں سامنے آئیں, لیکن وہ بھی کمال, اردو زبان میں چند کا ترجمہ ہوا. کیا مطلب فلسفت ہونا کا ترجمہ ہوگا ہمارا پیام کے نام سے, شاید فلسفت ہونا, اقتصاد ہونا کا ترجمہ ہو گیا اسلامی اقتصاد کے نام سے, اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے موضوع پر جو بات آغا نے کہی وہ شاید اس کا ترجمہ تھا زمانے, کیا نام بنتا اس کا, مقاصد کی ہمانگی زمانے کی نارنگی, کچھ اس طرح کا عنوان بنا جو سیرت اہل بیت علیہ السلام پر کتاب باقر صدر کی تھی. تو چند کتابوں کے علاوہ یا کچھ کتابیں جو عربی زبان میں رہ گئیں اور ابھی تک ترجمہ نہیں ہوئیں, والا اگر اس کا سارا اثاثہ آ جاتا تو یہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہے, اس حوزہ علمیہ کا بھی ایک بہت بڑا انقلاب ہے. کیا مطلب, مطلب یہ ہے کہ جب کہا کہ زمانے سے مانگ ہونا چاہیے حوزہ علمیہ کو, تو اس کا مطلب ہے کہ حوزہ علمیہ کو پہلے زبان شناس ہونا چاہیے. اگر یہ خود زبان شناس نہیں ہے, اگر یہ اپنے معاصر کی تاریخ نہیں جانتا, اپنے دور حاضر کو نہیں سمجھتا, اپنے اطراف کو نہیں جانتا, سسٹمز کو نہیں جانتا, ازمز کو نہیں جانتا, اگر اس کو نہیں معلوم کہ کون سی چیز مسلمان معاشرے کو اس وقت سب سے بڑی تھریڈ ہے, کون سی سب سے بڑی دھمکی ہے, سب سے زیادہ خطرہ کہاں سے ہے, اگر یہ بات نہیں جانتا تو کیسے جواب دے گا وہ زمانے کے, اپنے زمانے کے مطابق کیسے جواب گو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیسے. تو آغا نے اس زمانے میں پڑھنا شروع کیا, حوزوی تو مضبوط شخصیت ہے, شاید چند لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے 20 سال یا 21 سال کی عمر میں اجتہاد کر لیا تھا, ان چند لوگوں میں سے ہیں, یہ چند لوگ ہیں دنیا میں اب تک اس پورے 1300 سال میں, یعنی غیبت کبریٰ کے بعد سے لے کر, غیبت کبریٰ کے بعد سے لے کر آج تک جن شخصیات نے کم عمر میں اجتہاد کے مراحل کو طے کیا ان میں سے یہ ایک آدمی تھا. یہ 20-21 سال کی عمر کا مجتہد ہے. مجتہد آپ, مجتہد کس طرح سے تو آپ آگاہ ہیں, اب ضروری تو نہیں تشیع میں مجتہد کو کھولا جائے, یعنی کیا, یہ مجتہد ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ کیونکہ یہ تو ہم نے پڑھ لیا جو ہمارا تھا, اب ہم نے جواب دینا ہے جو شبہات اٹھائیں دشمن کی طرف سے, اس وقت کی ذرا دھمکیاں سوچیں کیا ہیں, عالم اسلام اس وقت کا نوجوان, اس وقت کے اسلامی ممالک, مسلط حکمران, رائج سسٹم, چاہے بینکنگ کا نظام ہو, بینکنگ چاہے فلسفے کا موضوع ہو یعنی لوگوں کا برین خراب کرنا عقیدے کے لحاظ سے, یا اسی طرح حکومتی نظام ہو. آغا نے کہا کہ ان کے جوابات دینے, اور ان کے جوابات دینے کا کام ان کے جوابات دے ہو سکتا ہے کہ جو خود آشنا ہو پہلے ان نظاموں سے. اور حوزہ علمیہ کے اندر اس زمانے میں یہ بات رائج نہیں تھی. کیا مطلب, یعنی دین تو پڑھاتے تھے, مذہب تو پڑھاتے تھے, اسلام تو پڑھاتے تھے, اسلامی موضوعات تو پڑھاتے تھے, لیکن بقیہ موضوعات کو سمجھتے تھے کہ یہ اسلامی نہیں ہے, ان کو پڑھانا صحیح نہیں ہے. چاہے وہ ہم یہ کہیں کہ بھائی شبہات اگر ہمیں پتہ نہیں, کیا مطلب, دیکھیں میں اس کو دوسری طرح سے بیان کرتا ہوں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شہید متحری نے اس بات کو بڑے اچھے انداز میں نقل کیا ہے. یہ دو ہی شخصیات بڑی عجیب تھیں, انہوں نے بڑی زبردست باتیں کہی ہیں. دو آدمیوں کو پکڑ لیں, نوجوانوں خصوصاً میں کہہ رہا ہوں, شہید صدر اور شہید متحری, ان دو شخصیات کو پکڑ لیں, شاید ہی کوئی ایسا شبہ ہو کہ جس کا آپ کے پاس جواب نہ ہو یا آپ کو گمراہ کر سکے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دو آدمیوں کو کس کے مضبوطی سے پکڑ لیں, جو ترجمہ ہو چکا ہے انہیں کو بھائی کہ اگر انشاءاللہ زیادہ مطالعہ کریں, فارسی آپ کو آتی ہو تو پھر کیا بات ہے, کہاں سے کہاں پہنچے. لیکن چلیں ابھی صرف اگر انہیں دو شخصیات کے وہ موضوعات کے جو ترجمہ ہو چکے ہیں خالی انہیں کو اگر آپ صحیح طرح سے سمجھ لیں تو آپ اس وقت اتنا جانتے ہیں دین کے بارے میں کہ کوئی آپ کو کسی بھی موضوع پہ کسی شبہ کی بنیاد پر گمراہ نہیں کر سکے گا. یہ میرا دعویٰ ہے, آپ کر کے دیکھیں جسے اردو زبان میں آیا ہوا ہے. خوب, شہید متحری بھی کہا کرتے, شہید صدر بھی کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی جن شبہات کا جواب ہم کو دینا ہے, کیا مطلب اس زمانے کی سب سے بڑی تھریٹ اسلامی دنیا کو وہ تھا کمیونزم, جسے آپ سوشلزم کمیونزم کہتے ہیں, جو ایک سسٹم تھا عقیدے کے اعتبار سے بھی اور سسٹم تھا حکومتی اعتبار سے بھی, یعنی وہ انسان کے عقیدے کو بھی خراب کرتا تھا اور اس کی دنیا کو بھی خراب کرتا تھا, یعنی وہ اس کی آخرت کو بھی خراب کرتا تھا, اس کی دنیا کو بھی خراب کرتا تھا. کمیونزم ایک سسٹم تھا. ہمارے یہاں کیا چیز رائج ہے, عموماً ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اگر ان موضوعات پہ پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں تو ہم اپنے کسی رائٹر کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, یعنی کوئی ہمیں سمجھائے کمیونزم کیا ہے تو ہم کسی شیعہ عالم دین کی کتاب اٹھاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کمیونزم کیا ہے. ہمیں سوشلزم پڑھنا ہے, ہم کسی شیعہ عالم دین کی کتاب اٹھاتے ہیں پڑھے سوشلزم کیا ہے. شہید صدر نے اور شہید متحری نے کہا یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, جو کچھ ہمارے لوگ لکھتے ہیں وہ ان کی وہ معلومات ہیں کہ جو انہوں نے لیے اصلی کتابوں سے شاید لیا ہو, لیکن اس کے بعد اپنی برین اسٹارمنگ ہوئی ہے, یعنی اپنا دماغ لگایا ہے, تجزیہ و تحلیل کر کے پھر ایک کتاب آپ کے حوالے کی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, جس کو صحیح طرح سے معاشرے میں شبہات کے جواب دینے اس کو اصل موضوع کے جو اصل لوگ ہیں انہی سے لینا چاہیے. یعنی کیا مطلب, یعنی کمیونسٹ سے پوچھو کمیونزم کیا ہے, سوشلسٹ سے پوچھو سوشلزم کیا ہے, اسی طرح سے کیپٹلزم کا اگر تم چاہتے ہو کہ جواب دو کیپٹلسٹ تمہیں بتائے گا. نہیں, یہ کہ ہمارے پاس جو رائج کتابیں آ گئیں ترجمہ ہو گئی ہم ان کے ذریعے ان کو سمجھیں, وہ قائل نہیں تھے. اس لیے شہید صدر نے ڈائریکٹ حوزہ علمیہ نجف میں رہتے ہوئے کہ جہاں پر سوائے جو اس زمانے میں اسلامی موضوعات سمجھے جاتے تھے ان کے علاوہ کتابیں نہیں تھیں, استاد نہیں ہوتا تھا, ریسرچ نہیں تھی, پڑھا نہیں جاتا تھا, سوچا نہیں جاتا تھا, شہید صدر کو اس ماحول کے اندر چھپ کے یہ کام کرنا پڑتا تھا کہ بھائی عراق کے جو آہستہ آہستہ کمیونسٹ ہو رہا ہے, سنجیدہ حسن بکر جو صدام سے پہلے تھا اور اس سے پہلے والا خبیث, وہ باقاعدہ جیسے آپ کے یہاں بھی دور وہی شروع ہو گیا تھا, یعنی آپ کے یہاں بھی بھٹو کا زمانہ تھا اور بھٹو آہستہ آہستہ سوشلسٹ تھے, وہ نظریاتی سوشلزم, یعنی وہ چھپتا نہیں تھا, بھٹو نے اپنے نظریات کا اظہار کیا ہے. اس نے جان چھڑانے کے لیے کیپٹلزم سے, اس نے جان چھڑانے کے لیے امریکہ سے, اس نے رشیا کی طرف رخ کر رکھا تھا, رخ رشیا کی طرف کر رکھا تھا. پاکستان کا وہ معاشرہ اس زمانے کا, یہ بھی کیپٹلسٹ سے جان چھڑا رہا تھا اور سوشلسٹ ہو رہا تھا, کمیونسٹ ہو رہا تھا, بالکل اسی طرح سے عراق کا معاشرہ تھا. شہید صدر نے کہا کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اپنی حکومت کو سمجھانا کہ بابا سوشلزم میں کیا کیا مسائل ہیں, یہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں آیا, یہ کوئی تعلیمی نظام اچھا نہیں دے گا, یہ معاشرتی نظام نہیں دے گا, اقتصادی نظام نہیں دے گا, حکومتی نظام نہیں دے گا, یہ فساد ہے. لیکن اس فساد کو بتانے کے لیے جب تک پڑھا نہ جائے, جب تک سمجھا نہ جائے, اور اصلی منابع سے ریسورس وہی, یعنی سورس وہی ہونی چاہیے, مصدر اصلی ہونا چاہیے, ترجمے نہیں ہونے چاہیے. اب شہید صدر نے اس کو پڑھنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا تو یہ بات حوزہ علمیہ میں رائج نہیں تھی. طالب علم ساتھی جو کمرے میں ہوا کرتے تھے, حوزے میں ہوا کرتے تھے, وہ بیچارے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ اگر اس طرح سے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ خود کہیں حوزے بھی ہوں گے, دینی ہوں گے, مذہبی ہوں گے, ابا قبا رکھی ہوگی, امامہ پہنا ہوا ہوگا, لیکن کہیں خود سوشلسٹ نہ ہو جائے تباہ کر دے گا, کہیں کمیونسٹ نہ ہو جائے تباہ, وہ بیچارے یہ سمجھ رہے تھے. شہید صدر کہہ رہے تھے بھائی دین محفوظ ہے, 21 سال کی عمر میں مجتہد بن چکا ہوں, وہ مجھے ان کا مطالعات کرنے دو, مجھے اس معاشرے کو بچانا ہے. لیکن اتنی بڑی فکر نہیں تھی, آفاقی سوچ نہیں تھی. کہاں ہوتی ہے آفاقی سوچیں بابا, آپ خود ہمیں بتائیں کہاں کوئی. ابھی میں ایک شاگرد کا دیکھ رہا تھا, شیخ صدر کے ایک شاگرد جو اس وقت امام جمعہ ہیں نجف کے, امام جمعہ ہیں نجف کے آغا سیستانی کے بھی نمائندے ہیں, بہت بڑا آدمی ہیں, بہت بڑی شخصیت ہے, لیکن باقصدر کے شاگرد ہے. اسی طرح ایک آیت اللہ شاہرودی ہیں جو اس وقت چیف جسٹس رہے ایران کے اندر, اور وہ ابھی کسی بڑی پوسٹ پر ہیں ایران میں, یا شاید درس خالی شروع کیا ہوا انہوں نے. یہ دو شاگردوں کے میں مطالب دیکھ رہا تھا, کامن بات جو ان دونوں نے کہی ہے, کہی کہ جب کہا کہ ہم تمام شاگردوں کو جو ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے تو جب وہ درس دیا کرتے تھے آغاز میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ دیکھو پڑھ میرے پاس رہو لیکن جو فکر کرنی ہے وہ بہت عالمی ہے, وہ بہت بین الاقوامی ہے, وہ بہت, یعنی تم نے جو ہے نا وہ یہاں بیٹھنے کے بعد اس بند ماحول میں اس مدرسے کے اس کمرے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو یہ سوچتے رہو کہ جیسے تمہیں سوچنا بھی چھوٹا ہے کرنا بھی چھوٹا ہے. کہا یہ نہیں, کہا پڑھا تو میں رہا ہوں سوچنا بھی تمہیں بہت بڑا ہے اور کرنا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. یعنی وہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ اسلامی عالمی حکومت کے قیام کا سوچو. یہ جملہ شہید صدر ایران کے انقلاب کے بعد نہیں, ایران کے انقلاب سے پہلے وہ کہتے تھے کہ اس دنیا پر اسلامی حکومتی نظام کا سوچو. وہ کہتے تھے بھائی کیا کہہ رہے ہیں, یعنی ابھی تو حوزہ علمیہ میں یہ فکر نہیں آئی ہے کہ آپ نے سیاست میں وارد ہونا ہے, حوزہ علمیہ میں نہیں آئی ہے. شیخ صدر کا زمانہ بتا رہا ہوں, آج کا نہیں. آج تو خدا کا شکر ہے حوزہ بہت ترقی کر چکا ہے, آج حوزہ علمیہ بہت اوپر ہے. ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, وہ پہلا بیچارہ نظریہ دینے والا نجف کے ماحول میں جو کہہ رہا ہے کہ عالمی حکومتی نظام کا سوچو, پوری دنیا پر اسلامی حکومت بنانے کا سوچو. یہ باتیں ہو رہی ہیں, ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ پڑھا چھوٹی کتابیں رہیں اور فکر ہمیں اتنی اوپر دے رہے ہیں, کام ہم سے اتنا آگے کا لینے کی بات کر رہے ہیں. ہماری خود سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن وہ کہتے تھے کہ بھائی جب میں نے یہ سارے سسٹمز کہ جو آج دنیا پر حکومت کر رہے ہیں, سوچیے اس زمانے کا کیپٹلزم, اس زمانے کا سوشلزم, اس زمانے کا کمیونزم کہ جس نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. یہ بات تو واضح ہے نا آپ پر, اکثر جوانوں کو اگر 90 کے بعد کی پیدائش ہیں تو آپ کو نہیں معلوم, جوان جو 90 کے بعد کی پیدائش ہیں یا شعور کا زمانہ نہیں رکھتے تھے انہیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی, یہ عملاً بٹی ہوئی تھی, پیپرز میں نہیں تھا عملاً بٹی ہوئی تھی. ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ روس اور یہ امریکہ, یہ گروپ امریکی ہے, یہ گروپ روسی ہے, یہ ملک روس کا ہے, یہ نظام روس کا ہے, یہ صدر روس کا ہے, یہ فوج روس کی ہے, سسٹم روس کا ہے, اور آدھی دنیا پہ کہتے تھے. بتائیے آپ کو, دو دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. شیخ صدر کا کہنا کیا تھا, کہا کہ جب ہم نے ان تمام سسٹمز کو پڑھ لیا ان کے اصلی منابع سے, اب ہم جانتے ہیں کمیونزم کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کیپٹلزم کیا ہے, ہمیں پتہ ہے سوشلزم کیا ہے, اور ہم نے اصل میں اسلام کو بھی پڑھ رکھا ہے جس نے ہمیں بنیاد دی ہے. ہماری بنیاد مضبوط تھی, ہمیں پتہ چلا کہ بھائی اتنی مضبوط بنیاد ہے ہماری کہ ہم اس سسٹمز جو نااہل کھوکھلے بیکار قسم کے نظام کیپٹلزم سوشلزم کے جنہوں نے دنیا پر حکومت بنائی ہوئی ہے, تو ہمارا اسلامی نظام ان سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے. اس تناظر میں کہتے تھے کہ ہمیں عالمی نظام کی بات کرنی ہے, عالمی حکومت کی بات کرنی ہے, یہاں سے باہر نکل کے بات کرنی ہے. یہاں پر پڑھنا ہے سوچنا بہت آگے کا ہے, یہاں پر پڑھنا ہے کرنا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے, کیونکہ وہ تمام سسٹمز کو دیکھ چکے تھے. جس نے پورے سسٹمز دیکھے ہوں, جس نے سارے نظام کو سمجھا ہوا ہو, اس کے لیے تو بہت ہی واضح بات تھی کہ کیا. اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس بندہ خدا کو خمینی مل گیا, خمینی نجف پہنچا. جب خمینی کو نکالا گیا, پتہ ہے آپ کو, ملک بدر کیا گیا, ایران سے نکالا گیا, جب خمینی کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی لگا کہ خوابوں کی تعبیر مل گئی, ساری باتوں کی تفسیر مل گئی. کہا کہ جو سوچا کرتے تھے لگتا ہے سب عملی ہو جائے گا, سب پریکٹیکل ہو جائے گا. شہید صدر کی باتیں ہیں ساری, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا, یہ سب شہید صدر کی لکھی ہوئی باتیں. کہا کہ خمینی کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ بھائی جو میں سوچ رہا تھا یہ بندہ مجھ سے کہیں آگے زیادہ سوچ رہا ہے, جو میں کرنے کی سوچ رہا تھا یہ مجھ سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کے کر رہا ہے, یہ اسٹیپ اٹھا چکے ہیں, انہوں نے فیصلہ کر لیا کچھ کرنا ہے, اب تو میں ان کے ساتھ ہوں, اب یہ بتائیں کیا کرنا ہے, اب یہ مجھے کہیں کیا کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آخری زندگی شہید صدر کو خمینی بوچکن نے جو کام دیا وہ تو اسلامی حکومتی نظام بنانے کی بات کی تھی, جو آج ملک میں آئین کہلاتا ہے, قانون اساسی کہلاتا ہے, وہ شہید صدر کو دیا ہوا تھا کام کہ آپ کریں. کیوں؟ کیونکہ دیکھ چکے تھے کہ یہ اسلام بلا سود بینکاری کا سسٹم جو اقتصاد و نامے پیش کر چکے تھے, ابھی اس کی تفسیر ہونی تھی, موقع نہیں دیا صدام نے. صدام نے کیا, صدام کے بس کی بات نہیں تھی, صدام کے پیچھے امریکہ اور روس کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ ایک آدمی جو تمہارے یہاں بیٹھا ہے نا, یہ پوری عرب دنیا کے لیے کافی ہے. اگر اس کے نظریات صحیح طرح سے پھیل گئے تو اس نے ہماری جڑوں کو کھاڑ دینا ہے, اور جڑوں کو کھاڑ دیا تھا. یہ دو آدمی ایسے تھے, آپ قدر سمجھیں, آپ سمجھیں اور ان حیثیت ان کی شخصیات کو پہچانیں. کیا لوگ ہیں یہ کہ جن سے امریکہ اور روس گھبراتے ہیں, باقاعدہ گھبراتے ہیں امریکہ اور روس, انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے بولنا شروع کیا ہوا کیپٹلزم اور سوشلزم پہ, اس نے ہمارے حقائق کھول دیے ہیں. ہم نے دنیا میں ہوا بنا رکھا ہے کہ ہم دو الگ الگ نظام ایک دوسرے کے مخالف, ایک دوسرے کے متضاد, ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے. یعنی ہر جگہ پر ہمارا اتنا کلیش ہے کہ جہاں یہ ہوگا ہم کوشش کریں گے وہاں ایجنٹ بنا کے اپنے بنائیں, جہاں وہ ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ اپنے بنائے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم دنیا میں شو کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بڑے مخالف اور دشمن ہیں, ہمارے مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں, جب مفادات ٹکراتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. یہ شو کر رکھا ہے کمیونزم نے, یعنی اس زمانے کا روس, اور کیپٹلزم یعنی زمانے کا امریکہ, انہوں نے شو کر رکھا تھا. اور شیخ صدر نے مطالعات کے بعد کہا, مطالعات کے بعد کہا کہ یہ دونوں فکریں ایک ہی ذہن کی تخلیق ہے. بات سمجھ میں آئی ہے آپ کی؟ جسے دنیا بظاہر یہ سمجھ رہی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن, جیسے ابھی موجودہ دنیا میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سعودی عربیہ واقعی داعش سے بڑا پریشان ہے اور کہتا ہے, یا امریکہ داعش سے بڑا پریشان ہے. 57 ممالک کا ایک گروپ بناتا ہے, ممالک کو اپنے ساتھ ملاتا ہے, کہتا ہے داعش پر حملے کرنے ہیں. 57 ممالک کے لوگ, امریکہ, یورپ بھی ہے اس میں, عرب دنیا بھی ہے اس میں, بیوقوف ایشینز بھی ہیں اس میں, سب مل جاتے ہیں. کیوں؟ داعش. تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ لوگ بڑے مخالف ہیں, داعش اور امریکہ بڑے مخالف ہیں, کیونکہ داعش کے علاقوں پہ تقریر آزاد نہیں ہو رہا تھا. امریکہ نے کہا ہم تمہاری مدد کرتے ہیں, جا کے بیوقوف بناتے ہیں دنیا کو, اپنے بنائے ہوئے لوگ ہیں. اب کتنی آسانی سے ہم یہ بات کرتے ہیں اور آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بابا داعش اور امریکہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے, نصرت داعش الگ الگ چیز نہیں ہے. داعش نصرت اور داعش النصرہ, امریکہ اور سعودی عربیہ, یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں. اب بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں اور آپ سمجھ لیتے ہیں, لیکن اس زمانے میں یہ بات آسان نہیں تھی کہ آپ کا فقیہ کہہ رہا ہے, آپ کا مجتہد کہہ رہا ہے, آپ کا عالم دین کہہ رہا ہے, اور اس کے بعد ثبوت ہیں اس بات کے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ آپ کی شخصیت نے کہا ہے, شیعہ شخصیت نے کہا, جب دنیا سمجھتی تھی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, ادھر سے دیکھیں تو کیپٹلزم سوشلزم نظر آتا ہے, ادھر سے دیکھیں تو کیپٹلزم, ادھر سے سوشلزم اور کمیونزم, ادھر سے دیکھیں تو کیپٹلزم. یعنی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, یہ الگ الگ نہیں ہیں, مقابلے میں نہیں ہیں, مخالف نہیں ہیں, دونوں کا ایک ہی مقصد ہے. کہا کیا؟ کہا استحصال. کہا استحصال کیا ہے؟ کہا کہ غریب غریب سے غریب تر, امیر امیر سے امیر تر. یہ ساری باتیں شہید صدر کے اس زمانے کی ہوئی ہیں. تو کیا مطلب آپ؟ کہا یہ سارے کے سارے بینکنگ کا نظام, ان کا تعلیمی نظام, ان کا معاشرتی, ان کا اخلاقی, ان کا اسی طرح سے حکومتی نظام, کہا یہ سب کا ایک ہی ہدف اور سب کا ایک ہی مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کو بیوقوف بنا رہے ہیں, انسان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ انسان کو اللہ والا انسان نہیں دیکھتے, یہ انسان کو ایک پروڈکٹ دیکھتے ہیں, کیسے اس سے خدمات لینی ہے, کیسے اس کو جوتنا ہے کسی بھی کام میں, کیسے اس کو گدھا بنانا ہے. یہ انسان بنایا تھا اللہ نے, کیسے اسے گدھا بنانا ہے, کیسے اس کا ایک ایک منٹ, کیسے ایک ایک منٹ, اس کو کہتے ہیں پروڈکٹیو ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ اوہ, آپ کو بس جتا رہنا چاہیے سسٹم. دیکھیں, اور یہ رائج ہو گیا ہے یورپ کے اندر, رائج ہے. ہم نے اسلامی دنیا میں جان چھوڑائی ہوئی ہے, یورپ میں رائج ہے. وہاں پر آدمی اگر 24 گھنٹے کا نہ سوچ رہا ہو کام کرنے کا, تو بھائی اس کا گھر نہیں چلتا اس کا گھر. یورپ کے اندر, جاپان جو دنیا کا اس وقت بقول سمجھ میں دنیا سمجھتی ساری ٹیکنالوجی وہاں پر ہے, صرف ایک کارخانے کی صورت بنا ہوا ہے. پورا جاپان امریکہ کا ایک کارخانہ ہے, اور آہستہ آہستہ پورا چائنا امریکہ کا ایک کارخانہ بن رہا ہے آہستہ آہستہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس انسان کو یہ سمجھا ہوا ہے, اتنی مشکل میں اس کی زندگی گزار دو ڈال دو کہ یہ ایک ایک منٹ اس کا پروڈکٹیو ہونا چاہیے. ایک عجیب بیوقوفوں والی اصطلاحیں ہیں یہ. اور اس کے بعد اس انسان کا ایک ایک منٹ لینا ہے تمہیں, چھوڑنا نہیں ہے. اور اس کے بعد کہنا ہے کہ بھائی تم اپنا اپنا سوچو, بیوی کوشش کرو وہ خود پڑھے لکھے اور وہ خود اپنا کام کرے, وہ اپنا خرچہ نکالنے کی کوشش کرے. گھر کا وہ ایک آدمی گھر نہیں سمجھ سکتا. اچھا, یورپ کی بات کر رہا ہوں, معذرت. آہستہ آہستہ یہ نظام رائج ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر. بچائیں, یہ خاتون اس لیے نہیں تھی, یہ اس لیے تھی کہ اس بچوں کی اچھی تربیت کرے. یہ لالی پاپ ہے جو دیا گیا ہے کہ نہیں, عورت بھی اگر کام کرے تو معاشرے کا پہیہ بڑا تیز چلے گا. بیوقوف کر رہے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں ہم کو, معاشرے کا پہیہ تیز چلے گا. یہ پہیہ رہے گا ہی نہیں, پنچر کر دیں گے وہ, اور کر رہے ہیں وہ. معاشرے میں انہوں نے اس عورت کے مقام کو ختم کر دیا ہے, تباہ ہو گیا ہے یورپ کا معاشرہ. سوچیں کہ جہاں عورت اور مرد میں فرق نہیں رہ گیا, تباہ کر دیا ہے. لیکن آپ کیا نہیں ہو. شہید صدر نے کہا کہ یہ دونوں سسٹمز کا جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ سرمایہ دار ترقی کرے گا, عوام پس سے پستر ہوتی چلی جائے گی, غریب سے غریب تر ہوتی چلی جائے گی. یہ مڈل مین, یعنی یہ تین ہوتے ہیں نا پہلے بھی ہمارے کہتے ہیں، غریب ہے، ایک امیر ہے اور ایک متوسط ہے. ان دونوں سسٹمز کا نتیجہ متوسط ختم ہو جائے گا. اس زمانے میں باتیں کر رہے ہیں، متوسط ختم ہو جائے گا، جس کو آپ کہتے تھے بیچ کبھی کو ہوتا ہے ختم، یا امیر ہوگا یا غریب ہوگا. اب یہ شہید صدر باتیں کر رہے ہیں، سسٹمز کے پول کھول رہے ہیں. اس وقت تو سمجھ بھی نہیں آیا تھا کسی کے یار یہ کیسے ہوگا، لیکن جب بعد میں روس ٹوٹا اور لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ 100 سال کے قریب قریب کمیونزم نے حکومت کی روس پر، اور روس نے حکومت کی آدھی دنیا پر، جس دنیا پر روس نے حکومت کی وہاں پر کیا ہوا؟ چلو جہاں کیپٹلزم تھا وہاں تو ہمیں معلوم ہے سرمایہ دار ہیں، سرمایہ دار جو ہے وہ اوپر آتا ہے غریب نیچے جاتا ہے، وہاں پر کیا ہوا؟ کہا بھائی وہاں تو اس سے بھی برا حال ہوا، روس کا حال اس سے بھی زیادہ برا ہوا، یا جہاں پر روس کی حکومت رہی تھی وہاں سے زیادہ استحصال ہوا. یعنی آج ثابت ہوا ہے نا، آج وہ ساری تھیوریز کامیاب، آج وہ ساری تھیوریز ثابت ہو گئی نا جو آپ کا مشتہد کم سے کم 45 یا 50 سال پہلے کہہ رہا تھا. یعنی 40 50 سال پہلے وہ اس طرح سے سوچ رہا تھا، جو آج آپ نتیجے دیکھ رہے ہیں. پسند نہیں آیا، نہ روس کو پسند آیا نہ امریکہ کو، صدام کو کہا، دونوں نے مل کے کہا کہ اس آدمی کو خاموش کرو. یہ بہت بول رہے ہیں، اور بھی فقیر موجود ہیں، اور بھی مجتہدین موجود ہیں، کوئی اس طرح سے نہیں سوچتا، کوئی اس طرح سے بات نہیں کرتا. یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس زمانے میں انہوں نے کہا اچھا پکڑ لیتے ہیں. یہ 4 سال میں کئی مرتبہ پکڑے گئے، پکڑے جیل میں ڈال دیے گئے، لوگوں نے مظاہرے کیے، پھر ان کو رہا کرنا پڑا، پھر ایران میں انقلاب آ گیا. 1-2 سال وہ پھر ایران کے انقلاب میں لگ گئے. یار ایران میں انقلاب آیا، شہید صدر کو چھوڑ دیا گیا. شہید صدر نے شاگرد تیار کیے، شہید صدر نے بہت ساری باتیں لکھیں، بہت ساری باتیں کہیں، بہت سارے علماء تیار کیے. الحمدللہ خدا کا شکر ہے، میں ابھی امام جمعہ کا خطبہ سن رہا تھا، نجف کے امام جمعہ کا خطبہ سن رہا تھا. انہوں نے کہا جو موجودہ نظام ہم بنا رہے ہیں نا اپنا عراق میں، آہستہ آہستہ حکومت نظام جو ہم بنا رہے ہیں، کہا کہ یہ ساری بنیادیں شہید صدر نے فراہم کی تھیں. یعنی اب اتنے عرصے کے بعد شہید صدر خدا کا شکر ہے چلیں، عراق میں سمجھ میں تو آیا، عراق میں سمجھ میں تو آیا. بائیں کے جیسے اس شخصیت سے استفادہ کرنا چاہیے ابھی ہم نہیں کیا، جیسے اس کے افکار کو ہمیں پھیلانا چاہیے نہیں پھیلایا، جیسے اس کے اوپر ہمیں پورا پورا ان کی کتابوں کو تنقید کے لیے یورپ میں پڑھایا جاتا ہے، اقتصاد و نا جیسی کتاب کو بھی، اقتصاد و نا یعنی ہمارا اقتصادی نظام، اس کو یورپ میں تنقید کے لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بابا دیکھ لو شیعہ نقطۂ نگاہ کیا ہے، تاکہ اس کے خلاف کوئی کام کر سکو. لیکن ہونا تو چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں ہمارے سسٹمز میں، ہمارے اسکول کے نظام میں، اگر ہمارے اپنے اسکولز ہیں، ہمارے خدا کرے کہ ہم یونیورسٹیز بنائیں، خدا کرے کہ ہم کالجز بنائیں، لیکن چلیں مکاتب بھائی فکر، چلیں تنظیمیں، یہی تنظیمیں جس کو آپ ISO کہتے ہیں، جس کو آپ GSO کہتے ہیں، جس کو آپ جو بھی، کم سے کم ان کتابوں کے اندر تو اس کو کورس کی صورت میں ہونا چاہیے، سلیبس کی صورت میں ہونا چاہیے. کب تک آگا، کب تک ہم سمجھتے رہیں گے کہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں وہ ہماری دنیا کے لیے مفید ہے؟ اپنے دین کے لیے اور اس دنیا کے لیے بھی کوئی اور سلیبس کا بھی انتخاب کریں آگا، کہ جو آپ کو آگے بڑھائے گا اور پھر آپ معاشرے کو آگے بڑھائیں گے. ان آرگنائزیشن کا اصل کام بھی یہی تھا کہ ان شخصیات کو پورے معاشرے میں رائج کرنا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن کم سے کم چند ذہن تو سمجھیں. آرگنائزیشن کے ایک بڑے فوائد، کم سے کم چند لوگ تو ان شخصیات کو، ان کے نظریات کو سمجھیں، ان کی کتابوں کو پرکھیں اور پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اس کو عام کریں، پھر معاشرے میں عام کریں. لیکن آرگنائزیشن بھی اپنا سلیبس، ان کی شخصیات، نہ ان کو، نہ ان کی کتابوں کو، نہ ان کے افکار کو اگر نہ بنائے تو پھر کون بنائے گا؟ پھر کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ کون ان سے استفادہ کرے گا؟ کس جگہ پر ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا؟ بہرحال صدام اتنا عقل مند نہیں تھا، بے وقوف سا ایک آدمی تھا. امریکہ اور یورپ نے اس کو سمجھایا، امریکہ اور روس نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ تمہارے ملک کا ایک آدمی، تم ایران کو رو رہے ہو، ایران کے انقلاب کو رو رہے ہو، تو خمینی انقلاب لے آیا ہے وہاں پر، اور اس نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ امریکہ سے جان چھوڑا لی، امریکہ کو باہر نکال دیا ہے. اب وہاں پر حزب اللہیت بہت تیزی سے، نوجوان بہت تیزی تربیت پا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں تعلیمی نظام انشاءاللہ اسلامی ہو جائے گا. انہوں نے کہا بھائی وہاں کہاں رو رہے ہو، کل تمہارے ہاتھ سے تمہارا عراق نکل جائے گا اگر یہ بندہ، اگر یہ بولتا رہا. اتنا بڑا آدمی تھا یہ انسان باقر الصدر. خمینی بوتشکن نے ان سے کہا کہ آپ، خمینی بوتشکن نے انقلاب کے بعد، کیونکہ وہ جانتے تھے اس انسانی قدر و قیمت کو، کہا کہ آپ عراق چھوڑ دیں، کیونکہ امام 15 سال عراق میں رہ چکے تھے. 15 سال خمینی بوتشکن ملک بدری کی زندگی گزار چکا تھا نجف میں. کہا آپ عراق چھوڑ دیں، آپ کی ابھی قدر نہیں ہو رہی، ہوگی کبھی کسی وقت، لیکن ابھی آپ کو نہیں سمجھ رہے، ابھی آپ کی اہمیت اور قدر و قیمت کو نہیں سمجھ رہے، آپ ایران چھوڑ دیں، یہ امام نے کہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ابھی میں نے تھوڑا سا ایک کام شروع کیا ہوا ہے، اس کو کسی انجام تک پہنچاؤں. کہا کہ یہ اپنی قوم میں مجھے رہنے دیں، یہیں پر انہی لوگوں میں تبلیغات کرتا ہوں انشاءاللہ، کسی مقام پر ان کو لے کے جاؤں گا، مجھے یہاں رہنے دیں. کہا وہاں نہ رہیں، آپ یہاں پر آ جائیں، ایران آ جائیں. کہا نہیں، مجھے بھی یہاں رہنے دیں. وہ میں نے جانتا تھا کہ قدر نہیں کر پائے گی یہ قوم، قدر نہیں کر پائے گی، یہ قدر شناس نہیں ہے، یہ ابھی نہیں ان کو اندازہ. اور آپ کو شاید یقین نہ اس بات پر کہ شیخ صدر کی زندگی میں جب ان کو چوتھی مرتبہ، اور یہ آخری مرتبہ تھا جب ان کو اٹھایا گیا، تو ان کی بہن کے ساتھ سوائے چند لوگوں کے جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے کوئی احتجاج کرنے والا نہیں تھا. نجف 65% تشیع، ہزار سال مرکزیت، ہزار سال مرکزیت. لیکن ہم اتنے مستضعف ہیں، اتنے ہی مستضعف ہیں. خمینی نے کہا کہ چھوڑ دیجئے. کہا نہیں، اجازت دیجئے، نہیں رہو. لیکن اب جو کچھ کروں گا وہ آپ کے سائے میں کروں گا، اب آپ بتائیں کرنا کیا ہے. خمینی نے کہا نہیں، آپ بہت بڑے انسان ہیں، آپ مجھ سے نہیں پوچھیں، آپ تو پہلے سے کر رہے تھے، جب میں آیا تو آپ بہت آگے تھے. کہا بس اس کام کو جاری رکھیں. کہا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حکم کریں. یعنی جس نظام کی میں بات کر رہا تھا، نظام ولایت فقیہ جس کی میں بات کر رہا تھا کہ عالمی حکومت کا آغاز، اس کا قیام ہو گیا ہے، آپ نے شروع کر دیا ہے، اب آپ مجھے آرڈر کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے. بلکہ جو خطرناک بات کہی اس بندہ خدا نے، پر یہ صرف تشیعوں میں ہی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اتنا خاصے اور خاشے سمجھتی ہے دوسری بڑی شخصیات کے مقابلے میں. کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے اپنا وکیل بنا کے کسی ایک علاقے میں بھیج دیں. یہ جملہ کا باپر صدر میں، یہ حوزہ علمیہ کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو خود نظریہ دینے والا آدمی ہو. دیکھیں مجتہد اور مقلد کا فرق پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مقلد آپ کہتے ہیں کہ جو پیچھے چلتا ہے، مجتہد آپ اس کو کہتے ہیں جو نظریہ دیتا ہے، چاہے وہ فقہ میں ہو چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو. جب وہ نظریہ پردازی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فقیہ، یعنی کوئی نئی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں فقیہ، لیکن اگر وہ پرانی باتوں کو دہراتا ہے تو ہم کہتے ہیں مقلد. بات واضح؟ شیخ مطہری کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مجتہد بنے ہوں، بظاہر کتابیں پڑھ کے وہ مقام حاصل کیا ہو، لیکن ہوں وہ مجتہد، ہوں وہ مقلد. ایسا بھی ہوتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آسان تھی نا بات. دیکھیے ڈاکٹر آپ کسے کہتے ہیں؟ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ڈاکٹرائن لکھنے والے کو کہتے ہیں آپ. ڈاکٹرائن کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ جو باتیں آج تک کہی جا چکی ہیں وہ اس سے آگے کی کوئی بات کرے، ڈاکٹرائن دے تو کہتے ہیں ڈاکٹر. لیکن اگر یہ کاپی پیسٹ کرے، پاکستانی معاشرے میں کہتے ہیں ڈاکٹر. آغا پی ایچ ڈی کیے ہیں. اچھا تمہیں کوئی نئی فکر دی ہوگی، کوئی نیا سسٹم، کوئی نئی بات. کہا نہیں، نئی بات تو کوئی نہیں ہے، ہم نے ان کا سارا اٹھا کے دیکھا ہے، جتنا تھیسس تھا اس کے اندر وہی ساری باتیں جو پہلے سے تھیں. تو بھائی یہ ڈاکٹر نہیں ہے، پھر یہ کیسے ڈاکٹر ہو گیا؟ ڈاکٹر مجھ سے کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹرائن دے، جو ایک نظریہ دے، جو ایک نئی بات دے، اسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر. مجتہد سے مراد ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو نئی بات کرے. لیکن اگر یہ کاپی پیسٹ کر رہا ہے، یہ بھی اگر بات جو ہو چکی ہے وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، معاشرہ اس کو مجتہد دیکھ رہا ہے، لیکن حوزہ اسے مجتہد نہیں دیکھتا، فقیہ اسے مجتہد نہیں دیکھتا، ولی فقیہ اسے مجتہد نہیں. وہ کہتا بھی یہ مقلد ہی ہے، اب اس مرحلے میں اس کو جانا ہے. شہید صدر مسلم مجتہد اور فقیہ ہیں، نیا نظریہ دے رہے ہیں، بنیاد پرانی ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے آقا، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا. کوئی حرج نہیں ہے، بہت بڑا شبہ ہے جو آہستہ سے پاکستانی معاشرے میں آ رہا ہے، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو. وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے بنیادیں بنائی ہیں، شہید صدر نظریہ پرداز ہے، نئی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بیسس پرانی ہے، انہی پر کھڑے ہو کے نئی بات کی جاتی ہے. جو بنیادیں گرانے کے بعد نئی بات کرتے ہیں نا، بیکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس معاشرے کے. نہیں عوام جو پہلے کام ہو چکا ہے نہیں مانتے، جو پہلے کیا جا چکا ہے نہیں مانتے، جو پہلے لوگوں نے یہاں پر اس معاشرے میں کچھ کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم ایک نیا کام کر رہے ہیں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. کبھی بھی گزشتہ لوگوں کی، کبھی بھی گزشتہ لوگوں کی زحمتوں کو ان کے اوپر پانی پھیرنے کی کوشش مت کریں. یہ اپنی بنیادوں سے ٹکراؤ ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟
جا کے اس زمانے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ حالات کیسے تھے کہ بس وہ وہیں تک رہے. اب آپ کا زمانہ انہوں نے یہاں تک تو پہنچایا ہے, اب آپ اس کے آگے کی بات کریں. لیکن پیچھے کی ساری چیزیں گرانے کے بعد نہیں, ساری بنیادیں ہلانے کے بعد نہیں, ساری بیسس ختم کرنے کے بعد نہیں. یہ بھی خطرناک بات ہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رکا رہے وہ خطرناک ہے, آگے بڑھنا ہے لیکن بیسس وہی ہیں, بنیادیں وہی جو فراہم ہو چکی ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, بیسس وہی ہیں. شہید صدر اسی طرح کی کوئی چیز تھے. باغ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو نئی باتیں کرنے والے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اسی حوضے کی بنیاد پر نئی باتیں کرنے والا ہوں, مجھے کہیں حوضے سے باہر مت نکال دینا. کیا ہوا نا, تو پڑھا ہی تو باہر تھا تو یہ کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جس کی بیسس یہاں پہ نہیں ہے. یہ کہا, یہ نہیں ہونا چاہیے. فلسفے میں ان کے ساتھ یہی ہوا, شہید صدر کے ساتھ ہوا. فلسفے میں اسی طرح سے جب وہ بیچارے لیکچرز دے رہے تھے تو لوگوں نے سمجھا, جنہوں نے گہرائی میں فلسفے کو نہیں سمجھا ہوا تھا, وہ سمجھے کہ جو باتیں آگاہ کر رہے ہیں شاید یہی کر رہے ہیں, اس سے پہلے اس کی بیسس نہیں ہے. جب لوگوں نے نہیں سمجھا تو شہید نے بند کر دیا, شہید باقر صدر نے اپنے ان لیکچرز کو بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ میرے طالب علم بھی گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں, جو بیٹھ رہے ہیں میرے سامنے وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب میں کیونکہ نئی بات کر رہا ہوں تو بس یہ اس کا مطلب ہے کہ یہی صحیح ہے, پرانے جتنے لوگ تھے غلط تھے. یہ روش ہو جاتی ہے نا فوراً. یہ ہمارے یہاں تعصب کا مسئلہ ہے, ہم جس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کو سننا شروع کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے اب یہ صحیح کہہ رہا ہے, بقیہ جو کہہ رہے ہیں جتنا پہلے کہا جا چکا ہے سب غلط ہے. یہ ایک دماغ ہے, یہ ایک فکر ہے ہماری عجیب سی. اور شہید صدر کے زمانے میں ہوا, شہید صدر نے کہا ہو غلط جا رہے ہیں بھائی, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سمجھے نہیں کہ میں انہی بنیادوں پہ کہہ رہا ہوں جو ہو چکا ہے, اس کو آگے بڑھا رہا ہوں, میری بات سمجھ نہیں رہے. میری بنیاد پر نیا مکتب نہ بن جائے, نیا مذہب نہ بن جائے, نیا گروپ نہ بن جائے, نیا سسٹم نہ بن جائے. انہوں نے کہا ختم کرتے ہیں اس کو یہیں پر. ختم کر دیا لیکچرز کو, ختم کر دیا. پھر فوراً رابطہ ہوا, آغا خوئی نے کہا کہ آبا یہ غلط نہ ہے, غلط ہے, یہ نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ میری باتوں سے, میری فکر سے جو ہے نا وہ کچھ مسائل ہو رہا ہوں. کہا نہیں نہیں, آپ جاری رکھیں باتوں کو, آپ باتوں کو جاری رکھیں, انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی شہید صدر کو دوبارہ خوئی نے کہا تو انہوں نے وہ لیکچر اسٹارٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میرے فلسفے کی باتوں سے کچھ اور مسائل ہو رہے تھے یہاں پہ. خوب, ہم نے کس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے کہا کہ جو بات نئی کرنے والا پرانی بنیادوں پر ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں مجتہد, ہم اسے کہتے ہیں فقیہ. اور یہ نئی بات کرنے والا آدمی جو کہ اس معاشرے کے اندر چند لوگوں میں سے ایک تھا, اور وہ خمینی سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اپنا وکیل بنا کے بھیجیں کسی جگہ پہ. یعنی کیا منزلت ہے خمینی کی اس شہید صدر کی نگاہ میں؟ پورا استعمار خمینی سے تو بدلہ لے نہیں سکتا تھا, نہیں لے سکتا تھا. خمینی نے جو انداز اپنایا, خمینی نے جو کام کیا, خمینی کے ساتھ جو قوم تھی, خمینی کے ساتھ جو قوم تھی, یہ قوم, یہ ایرانی قوم جو متعصب ہے, ہاں ہے, یہی قوم جس میں بڑے عیب ہیں, ہاں ہیں, بڑی خرابیاں, ہاں ہیں, لیکن ان میں بڑے بڑے خرابیوں اور بڑے بڑے عیبوں کے ساتھ ایک بہت بڑی نیکی, ایک بہت بڑی خصوصیت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب وہ ایک بات, کسی ایک صحیح بات کو سمجھ لیتے ہیں نا اور سمجھ جائیں کہ فقیر نے صحیح کہا ہے تو پھر یہ سب جانے دے دیتے ہیں. 8 سال جنگ کی ہے, 300,000 لوگ شہید ہوئے ہیں, پیچھے ہی چلے جا رہے ہیں, اور ابھی بھی ایرانی دنیا کے ہر جگہ جہاں پر بھی ہے مورچے میں بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ سفارت خانے میں بیٹھا ہو, چاہے وہ اسکول میں بیٹھا ہو, چاہے وہ بزنس کر رہا ہو, چاہے دبئی میں ہو, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے کہیں ہو, مورچے میں ہر وقت اس کو خطرہ ہے. یہ قوم جس میں بہت عیب ہیں لیکن وہ قوم چند خصوصیات کے مالک ہے, اس وجہ سے خمینی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا, اس لیے نظام ولایت فقیہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکا, اس لیے کوئی سسٹم اور انقلاب کو ختم نہیں کر سکا, اور آج تک انشاءاللہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے, سسٹم مسلسل آگے بڑھ رہا ہے, نظام مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا. خوب, تو کیونکہ خمینی وہاں پر تھے ان کا تو کچھ دشمن کر نہیں سکا, ساری دشمنی پھر سے ایک شخصیت سے اتاری ہے. کہا کہ بھائی اس آدمی نے بڑے مسائل کھڑے کیے ہیں. صدام کو سمجھایا گیا, صدام اس زمانے پہلا سال تھا اس کے بھائی کے, اس سے پہلے وہ نائب صدر کی حیثیت سے 3-4 سال سے تھا, لیکن یہ کہ مسلط ہوئے اس کو بھی 1 سال ہوا تھا. امریکہ نے اس کو سمجھایا, روس نے اس کو سمجھایا, عرب دنیا سمجھایا کہ بھائی اس آدمی کو خاموش کرو, اس آواز کو دباؤ. بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی. اس زمانے میں ہمیں کسی نے نہیں بتایا, درود پڑے محمد والے محمد. جب 80 میں یہی 8 اپریل کا دن تھا اور 1980 کی بات ہے, ان کی شہادت ہو گئی, بس اتنا پتہ چلا کہ شہید ہو گئے. لیکن کیسے شہید ہوئے, کس نے کیا,
کہاں پر کیا، یہ ساری باتیں نہیں آئیں. 2003 صدام پر جنگ مسلط کر دی امریکہ نے، سسٹم ختم ہو گیا پرانا، نیا سسٹم آیا. نیا سسٹم آیا تو بہت سارے لوگوں کو آزادی ملی، بہت سارے لوگوں کو کہنے کا موقع ملا، کچھ کہنے کا، کچھ بات کرنے کا، کسی جگہ پلیٹ فارم پہ آ کے انہوں نے کچھ حقائق بتائے. اس میں وہ بھی آ گیا کہ جو آخری وقتوں میں جیلر کی عنوان سے، اب جیلر کہیے اس کو یا اس داروغہ کہیے یا اس جگہ کا، اس کمرے کا آپ اس کو مسئول یا ذمہ دار کہیے، کہ جو شہید صدر کے ساتھ تھا آخری دنوں میں، اس نے پھر ایک کہانی سنائی. وہ ساری کہانی ایران کے اخبارات میں چھپی اور میں نے یہ وہاں پڑھی ہے، کم سے کم کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے اس ڈیلر کی ساری کہانی کو وہاں پڑھا. تب پتہ چلا کہ یہ مظلوم، کہا کہ 4 مرتبہ اٹھانے کے بعد آہستہ آہستہ عوام کی جو ان کے ساتھ ریلیشنز تھے، عوام کی جو ان سے قربت اور محبت تھی، اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا گیا. 4 مرتبہ اٹھایا گیا، پہلی مرتبہ اٹھایا گیا تو بہت لوگ آ گئے، صدام نے چھوڑ دیا. پھر تھوڑا سا دوسری مرتبہ اٹھا لیا، پھر بہت سارے لوگ آ گئے، پھر صدام نے پھر چھوڑ دیا. اور ان لوگوں پہ کام کیا کہ جو لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے، کچھ لوگوں کو شہید کر دیا، لیڈرز کو مار دیا، عوام کو ڈرایا. پھر تیسری مرتبہ اٹھایا تو نسبتاً کم لوگ آئے، صدام نے کہا اب زمینہ بن گیا ہے. اور پھر چوتھی مرتبہ اٹھا لیا، چوتھی مرتبہ بہن، صرف بہن گھر سے نکلی، انہوں نے چند لوگوں جمع کیا، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے بہن کو بھی اٹھا لیا، دونوں کو اٹھا لیا، عوامی رابطہ ختم ہو گیا، ان دونوں کو اٹھا کے بغداد لے گئے. اس کے بعد پتہ نہیں چلا کیا ہوا. اور پھر ایک وقت خبر آئی کہ دونوں شہید ہو گئے اور کسی جگہ پہ دفنا دیے گئے، رات کو دفنا دیے گئے. اس جگہ کا، اس مقام کا نہیں پتہ تھا. وہ جملہ صدام کا مشہور ہو گیا تھا کہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو یزید نے کی تھی. یزید نے پہلے حسین کو تو شہید کیا، لیکن یہ فکر نہیں کی کہ کہیں پیغام باہر نہ نکل جائے، یعنی زینب کو چھوڑ دیا، زینب جا کے سارا پیغام باہر پہنچا دیا لوگوں تک، کربلا بتا دی. کہا کہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا، میں پہلے بہن کو ماروں گا پھر بھائی کو ماروں گا. اور یہی ہوا، پہلے بہن شہید ہوئی بنت الہدا اور پھر بھائی شہید ہو گئے باقر صدر. دونوں کو رات کو دفنا دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ ابھی ایک ڈاکومنٹری دیکھنے کو ملی جس میں ہمیں پتہ چلا کہ اسی وقت کچھ لوگ مسلسل اس جگہ پر تھے کہ جہاں پر ان کی شہادت ہوئی. جب ان کو ایک چھوٹے سے قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا تو بہت خاموشی سے رات کو ہی قبر کھود لی گئی اور ان کو لے گئے، ایک دو دن کے بعد ہی. اور پھر کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں گئے. ان کو ایک جگہ پہ رکھا امانتاً، اور پورے 2003-2004 کے بعد، یعنی 80 کی شہادت ہوئی ہوئی ہے، 2003-2004 کے بعد ان کو وہاں سے نکالا. اور ابھی ان کا بہت بڑا مقبرہ اسی نجف میں، آپ کے وادی السلام کے ایک کونے پر دو شخصیات کے مقبرے بن رہے ہیں، ایک باقر الحکیم کا کہ جو تازہ شہید ہوئے تھے، اور ایک باقر الصدر کا. ان دو شخصیات کے مقبرے اسی دارالسلام کے آخر میں ایک جگہ پر دونوں تعمیرات ہو رہے ہیں. خوب، یہ تو ڈاکومنٹریز اور اخباروں میں. جو بات اس آخری وقت میں سات انسان عراقی نے باتیں بتائیں، وہ کہان اخبارات میں چھپی، وہ میں نے وہاں پر پڑھی. تو کہا کہ صدام نے چند مرتبہ کوشش کی کہ ان کو اٹھائے اس طرح سے کوئی نہ آئے. جب وہ کامیاب ہو گیا تو پھر اس نے کہا کہ ان کو اپنے پاس رکھو. رکھا گیا، آتا تھا روزانہ، پوچھتا تھا تم نے کیا کیا ہے، تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ روزانہ مجھ پر دنیا کا پریشر پڑتا ہے، امریکہ کا، روس کا پریشر پڑتا ہے کہ بھائی اس آدمی کو فوراً مارو، تم نے کیا کیا ہے. تو کہا کہ وہ روزانہ آ کے سننے کی کوشش کرتا تھا اور میں اس کو بتاتا تھا کہ یہ کیا ہے، یعنی شہید صدر بتایا کرتے تھے اس کو. یہ وہ بتا رہا ہے کہ میں کو بتاتے تھے کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، میں نے نظریہ دیا ہے، میں یہ بات کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. وہ کہہ رہا تھا یار یہ تو بڑی خطرناک باتیں کرتے ہو تم. وہ صحیح کہتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں، تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے، تو اتنی خطرناک باتیں تم نے کی ہیں. تو کہا کہ انہوں نے پھر آہستہ آہستہ صدام کو اس کی حقیقت بتائی، کیونکہ یہ صدام کی حقیقت کو بھی جانتے تھے. صدام بھی ایک ٹپیکل پیدائش ہے ایک یہودی کی، وہ ایک الگ اسٹوری ہے، وہ بھی چھپی ہوئی ہے. بہرحال وہ بھی ساری اس کو بتا دی کہ تم خود کیا ہو، سسٹم کیا ہوتا ہے، حکمران کیسے بنائے جاتے ہیں، کیسے ان کو کس جگہ تیار کیا جاتا ہے، کیسے ان کو مسلط کیا جاتا ہے، تم کیا چیز ہو، کیسے کہاں کہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے، یہ ساری باتیں. کہا اس کو بھی غصہ آ گیا. اس نے کہا صحیح کہتے ہیں یہ، امریکہ اور روس اور اسرائیل سب پیچھے جو میرے لگے ہوئے اس کو آگ مارو، صحیح کہتے ہیں، اگر زندہ رہ گیا بہت کچھ جانتا ہے. کہا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، یعنی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں صدام نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا. اس نے کہا نہیں دروغہ ہوگا نہیں, میں خود کہا کہ یہ جو تم نے سارا نظریہ یہ جو پڑھا ہے لکھا ہے یہ ان آنکھوں کا نتیجہ ہے نا, ان آنکھوں کے. کہا کہ اس آنکھ میں وہ بتا رہا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہا کہ صدام نے انگلی کو آنکھ میں ڈالا ہے اور آنکھ باہر نکالی ہے, انگلی ڈال کے شہید صدر کی ایک آنکھ کو باہر نکالا. اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے ان کی داڑھی کے بالوں کو نوچا ہے. جاگتی حالت میں ہوش میں آپ ایک بال نوچ کے دیکھیں, ہاتھوں سے داڑھی کو نوچا ہے, آنکھ کو باہر نکالا ہے, پھر ڈنڈوں سے مارا ہے اور پھر کہا کہ اس کو اب اس کی ہڈیاں ونڈیاں توڑ کے اس کے بعد اسے گولی مار دینا. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. پھر کہا کہ جو لوگ تھے وہ پل پڑے اس شخصیت کے اوپر, اس کو ڈنڈوں سے جو وہ ہاتھ میں آیا مارا اس شخصیت کو. یہ مشتہر, یہ فقیہ آپ کا صرف اس بنیاد پہ کہ اس نظام میں اس دنیا کے اندر عالمی حکومت کی بات کرے گا اور سارے سسٹمز کو پہچانے کی بات کرے گا, اس کو سزا ملی ہے اور دنیا سے چلا گیا. اتنا حق تو بنتا ہے نا, جو میں نے بات پہلے کہی آخر میں تکرار اس کی بات ختم, کہ دیکھیں اتنا حق بنتا ہے کہ ہمارے ان تنظیمی ساتھیوں کو, کم سے کم تنظیمی ساتھیوں کو آگاہ ہونا چاہیے اس شخصیت کے نظریات سے, اس شخصیت کی کتابوں سے, ان کی کہی بھی باتوں سے آگاہ ہونا چاہیے. انہیں اس بات کی سزا ملی ہے کہ جو انشاءاللہ آج رائج ہونا شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ رائج ہونے کی طرف چل بہت تیزی سے سفر کر رہا ہے, ہم بہت تیزی سفر کر رہے ہیں ان شخصیات کی بنیادوں پر. آپ نوجوانوں سے ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کچھ وقت ضرور اپنی زندگی کا ان شخصیات کو دیں اور ان کی تمام مجبوری ہے جو کتابیں فی الحال اردو میں ہی ہیں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے, انہیں کو پڑھیں اور ان کے افکار اور نظریات کو انشاءاللہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. کوئی بڑا کام کرنا ہے تو ان بڑے لوگوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی کسی اور موضوع پہ گفتگو کریں گے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد.